والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم سورہ اعراف کی آیت 17 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں. یہ وہی سلسلہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی بالکل ابتدا میں جو معرکہ آدم و ابلیس کے مابین ہوا اس کی تفصیل کی ہے، اور یہ تفصیل جس پس منظر میں کی گئی ہے وہ میں بار بار اشارہ کر رہا ہوں کہ قریش کو مخاطب کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم وہی اس سورہ کے مخاطبین، اصل مخاطبین وہی ہیں. ان کو خطاب کر کے یہ سب داستان سنائی جا رہی ہے تاکہ وہ دین کی حقیقت کو بھی سمجھیں اور اس کشمکش کو بھی سمجھیں جو ابلیس میں اور اولاد آدم میں برپا ہے. اس سے پیش نظر کیا ہے، یعنی وہ سبق لیں اور توحید کی سیدھی راہ پر آئیں. ان کا بھی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے شرک کو دین کے طور پر اختیار کر لیا ہوا ہے، تو قرآن مجید انہیں یہ ساری داستان سنا رہا ہے. اس میں ہم ابلیس کے چیلنج کا مطالعہ کر رہے تھے، تو اس نے یہ کہا تھا کہ پھر اس لیے کہ تو نے مجھے گمراہی میں ڈالا ہے، اب میں بھی اولاد آدم کے لیے ضرور تیری سیدھی راہ پر گھات میں بیٹھوں گا. پھر اپنے چیلنج کو بیان کیا تھا کہ یہ کس درجے کا ہوگا، اور یہ کہا تھا کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. پھر ان کے آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے ضرور ان پر طاقت کروں گا، چڑھائی کر دوں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو اپنا شکر گزار نہ پائے گا. یہ شان ہے اس کے چیلنج کی، اس عزم و ارادے کے ساتھ. اس پر البیان کا نوٹ ہے، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ شیطان نے یہ چیلنج کس عزم و ارادے سے اور کس زور اور تنتنے کے ساتھ دیا ہے. یعنی ایسا ہی نہیں ہے کہ کبھی کبھی فرصت کے چند لمحات میسر ہوں گے تو تھوڑا وقت انسانوں کو گمراہ کرنے میں بھی لگا دیا کروں گا. اس نے کہا ہے کہ میں اس زور کے ساتھ حملہ آور ہوں گا، اس طرح طاقت کروں گا، تیری جو سیدھی راہ ہے اس سے انسانوں کو ہٹانے کے لیے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھوں گا. اس وقت غصہ بھی ہے، استکبار کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈانٹ پڑی ہے، تو اس کا رد عمل بھی ہے، اور وہ پوری قوت کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ دائیں سے، بائیں سے، پیچھے سے، آگے سے، میں جس طرح کے غنیم چڑھائی کر دیتا ہے، کوئی لشکر حملہ آور ہو جاتا ہے، میں اپنے سارے لشکروں کو لے کر آؤں گا اور اس طرح قیامت کے دن تک انسان پر حملہ آور رہوں گا. یہ اس کا چیلنج ہے. استاد امام لکھتے ہیں، یہ بیان ہے، یعنی یہ جو اس نے کہا ہے یہ بیان ہے شیطان کے حملے کی قوت، وسعت اور ہمہ گیری کا، خود اس کی زبان سے. یعنی یہ حملہ کس قوت سے ہوگا، کس وسعت سے ہوگا، یعنی کہاں کہاں تک جائے گا، کتنا ہمہ گیر ہوگا، یعنی زندگی کا کوئی گوشہ، انسان کا کوئی عمل، اس کی کوئی علمی جد و جہد اس سے بچ نہیں پائے گی. تو اس نے خود بیان کیا کہ میں یہ حملہ کس طاقت سے کروں گا، کتنا ہمہ گیر حملہ ہوگا، وہ ہر جہت، ہر سمت، ہر پہلو سے انسان پر حملہ کرے گا، یعنی کوئی سمت خالی نہیں چھوڑ دے گا. ایسا نہیں ہے کہ ادھر پیچھے پہاڑ ہے تو ادھر سے تو نہیں آئے گا، یا ادھر دیوار کھینچ دی یا ادھر سے تو نہیں آئے گا، یا ادھر ایک خندق بنا لی یا ادھر سے تو نہیں آئے گا، ہر طرف سے آئے گا. وہ ہر جہت، ہر سمت، ہر پہلو سے انسان پر حملہ کرے گا. وہ اس کے مشاہدات، احساسات، جذبات، خواہشات، ہر منفس سے اس کے اندر گھسنے کی کوشش کرے گا. یعنی انسان اس دنیا کو دیکھتا ہے، اپنے باطن کو دیکھتا ہے، تجربات سے گزرتا ہے. وہ یہ کہے گا کہ مجھے اس میں بھی ظلمتیں اور تاریکیاں پیدا کرنی ہیں. آنکھیں دیکھنے کے لیے دی ہیں، کان سننے کے لیے دیے ہیں، ان میں بھی خلل انداز ہونا ہے. انسان کے اندر بہت سے احساسات اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، وہ انسان کی پاکیزہ تشکیل کا باعث بنتے ہیں، ان پر بھی حملہ‌آور ہو جائے گا۔ نفرت کے، محبت کے جذبات ہیں انسان میں، ان کو بھی اپنی طاقت کا ہدف بنا لے گا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خواہشات اور رغبات دے رکھی ہوئی ہیں، یعنی وہ چیزوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، کھنچتا ہے، حسن اسے متوجہ کرتا ہے، اقتدار اسے متوجہ کرتا ہے، علم اسے متوجہ کرتا ہے، عز و جاہ اسے متوجہ کرتے ہیں۔ خواہشات کی ایک دنیا ہے انسان کے اندر، کوئی بھی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ خواہشات اور جذبات سے بالکل خالی ہے۔ انسان کو بنائے اس طرح گیا ہے، وہ یہاں سے بھی حملہ آور ہوگا، ہر منفس سے، یعنی نفوذ کرنے کی، گھسنے کی ہر جگہ سے وہ اندر داخل ہونے کی کوشش کرے گا۔ وہ اس کے فکر، فلسفہ، علم، ادراک، ہر چیز کو مسموم کرے گا۔ مسموم کرے گا یعنی اس میں زہر گھول دے گا۔ جو چیز بھی اس کے سامنے آئے گی وہ یہ دیکھے گا کہ انسان ایک باشعور مخلوق ہے، سوچتا ہے، غور کرتا ہے، فکر کی دنیا بنا ڈالتا ہے، عقلیاتی محل تعمیر کرتا ہے، کہے گا کہ مجھے یہاں بھی جانا ہے۔ انسان اس دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے نتیجے میں ایک فلسفہ وجود میں آ جاتا ہے، بلکہ فلسفے وجود میں آ جاتے ہیں۔ تو انسان کے اس عمل کو بھی متاثر کرنے کی کوشش کرے گا۔ انسان علم کا خواہاں ہے، چیزوں کو جاننا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے۔ علم اور ادراک، ظاہر ہے کہ یہ بڑے پاکیزہ احساسات ہیں، انسان کا شرف ہے، وہ یہاں پر بھی گھات میں بیٹھ جائے گا آگے۔ وہ اس کی تحقیق، تنقید، تصنیف، تالیف، ادب، آرٹ، لٹریچر، ہر چیز میں اپنا زہر گھولے گا۔ یعنی انسان چونکہ ایک جمالیاتی احساس رکھتا ہے، وہ ایک علمی اور عقلی وجود ہے، تو اس سے بہت سی چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ وہ چیزوں پہ تحقیق کرتا ہے، وہ چیزوں کی کریٹیکل انالیسز کرتا ہے، ان کی تنقید کرتا ہے، وہ مختلف علوم و فنون میں چیزیں وجود میں لاتا ہے، وہ مختلف چیزوں کو ملاتا ہے اور اس سے نئی نئی چیزیں تخلیق کرتا ہے، وہ اعلیٰ ترین ادب کو وجود میں لانے کا باعث بنتا ہے۔ آرٹ اس کا غیر معمولی کمال ہے، وہ کبھی اس کے منہ قلم کا شاہکار بنتا ہے، کبھی اس کے کسی فن کا ظہور بنتا ہے، وہ جمالیاتی حس لے کے آیا ہے۔ وہ بڑا اعلیٰ درجے کا لٹریچر تصنیف کر دیتا ہے، جس کے اندر بڑی کشش ہوتی ہے، وہ اعلیٰ درجے کا فکشن لکھتا ہے، وہ انسان کو ماضی حال کی نئی دنیاؤں میں لے جاتا ہے۔ وہ ان میں سے ایک ایک چیز کو اٹھائے گا اور یہ کوشش کرے گا کہ یہ سب چیزیں اپنی اصل میں بڑی پاکیزہ ہیں، لیکن میرے پاس بھی، میری پڑیا میں بھی ایک زہر موجود ہے، مجھے اگر موقع ملے گا تو میں چٹکی ڈال دوں گا اس میں، لازمن کرے گا۔ وہ اس کے تہذیب، تمدن، معیشت، معاشرت، فیشن، کلچر، سیاست اور مذہب، ہر چیز کے اندر فساد برپا کرے گا۔ یعنی یہ جو اس نے چیلنج دیا کہ دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، اس کی شرح کی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے سے آنے کا۔ یعنی انسان کے وجود سے جو چیزیں ظہور پذیر ہو رہی ہیں، وہ ان سب کو موضوع بنائے گا۔ انسان جس وقت لوگوں کے ساتھ معاشرت پیدا کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں روایات جنم لیتی ہیں، تہوار آتے ہیں، موسموں کے ساتھ انسان اپنے باطن کو ظاہر کرنے کے لیے رسوم ایجاد کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں مل کر رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، ضیافت کے آداب تہذیب بناتے ہیں، اس میں بھی آ جائے۔ انسان مکان بناتا ہے، شہر تعمیر کرتا ہے، نئی نئی دنیائیں وجود میں لاتا ہے، وہاں بھی آ جائے۔ انسان باہر نکلتا ہے، روٹی کمانی ہے، معیشت کی جدوجہد کرتا ہے، تو معیشت کی جدوجہد میں انسان کے اندر بڑی رغبت رکھی گئی ہے۔ بعض اوقات وہ دنیا کی ایک بڑی معاشی طاقت بننے کی صحیح کر رہا ہوتا ہے، ایک ایک فرد بعض اوقات ملکوں کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، اتنی بڑی بڑی چیزیں وجود میں لاتا ہے، وہاں بھی آئے گا۔ انسان کے اندر طبعی خاصیت ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اس نے پہلے دن جو چند پتے رکھے تھے شرمگاہوں پر، وہ انہیں پہ اکتفا کر کے بیٹھ گیا ہے بھیڑ بکری کی طرح۔ وہ ہر روز نئے نئے لباس، نئی تراش، نئی خراش یہ پیدا کرتا رہتا ہے، تو فیشن کو بھی ہدف بنائے گا۔ کلچر پیدا ہوتا ہے، ثقافتی چیزیں وجود میں آتی ہیں، ادب اور آرٹ کے نتیجے میں کوئی گانا ہے، کوئی بجانا ہے، کوئی تقریب منعقد کرنی ہے، کہیں بیٹھ کے تفریح کرنی ہے، تو کلچرل چیزوں کو بھی وہ ہدف بنا کے آئے گا۔ سیاست انسان کی بڑی ناگزیر ضرورت ہے، اس لیے کہ وہ اختیار لے کے آیا ہے، اختیار کا غلط استعمال ہوتا ہے، تو پہلے دن سے یہ اس کی ضرورت ہے کہ وہ ایک نظم اجتماعی قائم کرے، وہ اس نظم اجتماعی کو بھی اپنا زہر گھولنے کے لیے ہدف بنائے گا، سیاستدانوں کے اندر بھی گھس جائے گا۔ اقبال نے کہا ہے نا کہ جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست، باقی نہیں اب میری ضرورت تہے افلاک۔ ابلیس کی طرف سے کہا ہے، جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست، باقی نہیں اب میری ضرورت تہے افلاک، کہ اب مجھے واپس ہی چلا جانا چاہیے، یہ سیاستدان ہی کافی ہیں۔ تو وہاں بھی جائے گا، اور مذہب ہر چیز کے اندر فساد برپا کرے گا۔ مذہب دیکھیے کتنی پاکیزہ چیز ہے، خدا کا دین، لیکن اس کے علمبردار لوگوں کے مذہبی جذبات سے کھیلیں گے، اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے جان و مال کو خطرے میں ڈالیں گے، اپنے اقتدار کو قائم کرنے کے لیے انہیں غلط راہوں پر لے جائیں گے، انہیں جھوٹے قصے سنائیں گے، ان کے سامنے وہ چیزیں رکھیں گے کہ جن کا مذہب سے دور کا بھی تعلق نہیں ہوگا، اپنی خواہشات، اپنے مقاصد، اپنے اقتدار کی تمنا، یہ ساری چیزیں وہاں لے آئیں گے، وہ فرقے بنائیں گے، وہ گروہ بنائیں گے۔ تو یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ مذہب جیسی پاکیزہ چیز کو بھی لوگوں کے لیے قابل نفرت چیز بنا دیں گی۔ وہ شیطان کی طاقت کا جو بیان کیا ہے قرآن نے، یہ اس کا خلاصہ ہے، ایسے کام کرے گا۔ تو یہ بیان کیا، تو اس نے کہا کہ میں تو یہ سب کروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو اپنا شکر گزار نہ پائے گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، یعنی نتیجے پر بھی اتنا اعتماد ظاہر کیا اس نے کہ کام میں ایسے کروں گا، اور یہ جو آپ کا خواہش ہے نا آپ کی کہ یہ بڑے شکر گزار رہیں گے، اور آپ منعم ہیں، آپ نے ان کو وجود بخشا ہے، آپ نے ان کو شعور دیا ہے، آپ نے ان کو حیات بخشی ہے، تو ویسے تو عقلی تقاضا ہے کہ ان کو شکر گزار ہی ہونا چاہیے، لیکن آپ شکر گزار پائیں گے نہیں ان میں سے اکثر کو۔ تو نتیجہ بھی اس نے بیان کر دیا۔ اس جملے کا ٹھیک ٹھیک مطلب یہ ہے کہ تو ان کی اکثریت کو توحید پر قائم نہیں پائے گا، شکر گزار نہیں پائے گا، اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ توحید کی راہ سے چلے جائیں گے۔ یعنی اگر دینے والا وہ ہے، خلق اس سے ہے، امر اس سے ہے، اگر مجھے وجود اس نے بخشا ہے، نعمتیں اس نے عطا کی ہیں، اگر ہر چیز کے پیچھے اسی ایک کا ہاتھ ہے، اگر مجھے جانا بھی اسی کے پاس ہے، کرم بھی وہی فرماتا ہے، مریض ہو جاتا ہوں تو شفا وہی دیتا ہے، تو پھر میں کسی اور کے دروازے پر کیوں جاؤں گا؟ لیکن وہ لے جائے گا، ان کی اکثریت کو توحید پر قائم نہیں پائے گا، اس لیے کہ وہ جب خدا کی نعمتوں اور اس کے افضال و عنایات کے لیے اس کے شکر گزار نہیں ہوں گے تو دوسروں کے ہوں گے۔ یعنی انسان کے اندر جو شکر گزاری ہے، یہ ودیت کی گئی ہے۔ قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ میں نے تمہیں ایسے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ راستے دکھا دیے ہیں اندر سے، اما شاکرم و اما کفورا، اب یا تو تم شکر گزار ہو کر جیو گے یا کفران نعمت کر کے جیو گے، میری نعمتوں کا انکار کر کے جیو گے۔ تو انسان جب خدا کا شکر گزار نہیں ہوتا، اس کی نعمتوں اور اس کے افضال و عنایات سے روگردانی کر لیتا ہے تو دوسروں کا ہوتا ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ ہوگا نہیں، ہوگا کسی نہ کسی کا، اور انہیں معبود بنا کر ان کی پرستش کرنے لگیں گے۔ تو یہ گویا اس نے راستہ نکالا ہے، اور اس میں بھی دیکھیے کہ بڑی چابک دستی کے ساتھ اصل جگہ پہ انگلی رکھتی ہے، یعنی کہاں سے انسان بھٹکتا ہے، جب وہ اپنے منے میں حقیقی یعنی اصل نعمت دینے والے، اصل عنایت فرمانے والے کو فراموش کر دیتا ہے، بس یہیں سے ساری خرابی پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں اب کیا کہا؟ قال اخرج منہا مذموما مدھورا، فرمایا نکل جائے یہاں سے ذلیل اور راندا۔ لمن تبعک منہم لاملأن جہنم منکم اجمعین، یاد رکھ کے ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے، میں بھی ضرور تم سب سے اکٹھے جہنم کو بھر دوں گا۔ یعنی یہ بتا دیا کہ وہ بھی سن لیں، ظاہر ہے کہ آدم بھی ہیں وہاں پہ، وہ بھی اپنی اولاد کو یہ بتا دیں کہ یہ جنات ہوں یا آپ لوگ، دونوں امتحان میں ڈالے گئے ہیں۔ تو اس وجہ سے اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں ایسے گمراہ کروں گا، تو جن کو گمراہ ہونا وہ سن لے کہ ترس میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسی شان سے جواب دے دیا ہے. اس پر میں نے لکھا یہ پوری بے نیازی اور شان کبریائی کے ساتھ شیطان کے چیلنج کا جواب بھی ہے. اچھا پھر کر لو جو کرنا ہے, اور اس فیصلے کا دو ٹوک اظہار بھی جس میں کسی رو رعایت کی گنجائش نہیں ہے. یعنی میرا پھر عدل ظہور پذیر ہوگا, میں نے جن نتائج کے بارے میں بتایا پھر وہ نتائج سامنے آئیں گے, پھر کوئی اس سے بچ نہیں سکے گا, نہ تم نہ تمہاری پیروی کرنے والے. صاف صاف جواب دے دیا, تم سب سے اکٹھے جہنم کو بھر دوں گا. تو قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح ہمارے لیے بھی جنت ہے اور جنات کے لیے بھی, اسی طرح ان کے لیے بھی جہنم ہے اور ہمارے لیے بھی. یعنی دونوں امتحان میں ڈالے, دونوں مخلوقات معرض امتحان میں ہیں.
امی صاحب سوری فار انٹرپشن, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اخرج منہا, تو وہ کہاں سے نکالنا چاہتے تھے؟ اس کی بادشاہت تو ہر جگہ ہے, اور کس جگہ سے وہ نکل گیا شیطان؟
بارگاہ سے, یعنی دربار لگا ہوا ہے, مکالمہ ہو رہا ہے, فرشتے بھی موجود ہیں, آدم بھی سامنے ہیں, اسی زمین میں. یعنی جس بارگاہ, جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فلسطین کو میں نے مقدس کر دیا, گویا میرا شہر بن گیا, تو ایسے ہی جس جگہ کا انتخاب کیا گیا تھا کہ جہاں یہ سارا مارکا ہو اکٹھے ہوں, تو گویا خدا کی بارگاہ وجود میں آ گئی تھی, تو اس سے نکلنے کا حکم دے دیا. اب آگے چلیے.
ایک سوال تھا کہ اس کے اندر تو یہ جو آپ نے کہا تھا کہ انسان جو ہے وہ امتحان ہے یہ ساری دنیا, تو یہ فیصلہ کہ یہ امتحان ہے یہ ابلیس کی سرکشی کے بعد ہوا یا یہ پہلے سے ہی تھا؟
یہ تو پہلے سے طے تھا کہ انسان کو امتحان میں ڈالنا ہے. اس موقع کے اوپر تو اصل میں ایک تعلیم کی جگہ بن گئی, یعنی انسان کو سکھانے کا موقع بن گیا کہ تمہیں کیا چیلنج درپیش ہے. تو امتحان تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھا ہوا تھا, کیونکہ یہ قرآن مجید نے بتایا ہے کہ وہ نفس و ما صباہا فالہمہا فجورہا و تقواہا. یعنی اگر ابلیس یہ سب نہ کرتا, جنات بھی اس کی پشت پر نہ ہوتے, تو تب بھی امتحان تھا, اور اس امتحان میں ہمارے اندر جو چیزیں موجود ہیں وہ اپنا کام کرتی ہیں اسی طریقے سے. ہو سکتا ہے کہ ذرا آسان ہو جاتا امتحان. یہ جو آپ کو رسول اللہ نے بشارت دی ہے کبھی اس کا تجربہ کریں. یہ فرمایا ہے نا کہ رمضان میں کیا ہوتا ہے, اس مہینے میں جنات کو طاقت کرنے سے روک دیا جاتا ہے, شیاطین جن کو روک دیا جاتا ہے, بس اتنا ہی ہوتا ہے. باقی جو ہمارے اندر شیطان ہے وہ کام کرتا رہتا ہے اپنا. تو جیسی کچھ اس وقت فضا پیدا ہوتی ہے بس ویسی دنیا ہوتی ہے.
شیطان کا چیلنج خدا کو جو ہے, ہم اگر اپنی عقل سے سوچیں, کوئی ایک شخص دوسرے کو جب چیلنج کرتا ہے تو ایک سم ہاؤ اس کو کانفیڈنس ہوتا ہے کہ وہ اس کے برابر ہے, یا اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ دوسرے کی طاقت کو نیچا دکھا سکتا ہے. یہاں شیطان تو خود ایک مخلوق ہے, تو اس کو یہ ساری حقیقت جاننے کے باوجود کہ وہ خدا کو چیلنج کر نہیں سکتا, تو وہ خدا کو کیوں چیلنج کر رہا ہے؟
اسے یہ معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دے کر مداخلت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے, تو اس لیے جو میرے سامنے میدان ہے وہ میں جیت سکتا ہوں. اگر اللہ تعالیٰ یہ بتا دیتے کہ جیسے ہی میرا بندہ غلطی کرے گا تو میں پکڑ کے بچا لوں گا اس کو, تو پھر وہ خدا سے براہ راست لڑائی ہو جاتی, تو ایسا نہیں ہے. اس کے بعد اب آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, یعنی اس سے کہا کہ اب بارگاہ سے نکلو اور جاؤ, اب دنیا میں تم راندہ درگاہ اور ذلیل ہو کر رہو گے. اور ادھر سے منہ موڑ کر آدم سے کیا کہا, بارگاہ میں کھڑے ہیں نا سب, ویا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ فکلا من حیث شئتما ولا تقربا ہذہ الشجرہ فتکون من الظالمین. ہم نے آدم سے کہا, یعنی اس سے منہ موڑا, آدم سے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں اس سامنے کے باغ میں رہو, اور اس میں سے جہاں سے چاہو کھاؤ. یہ جو باغ ہے اس پر میں نے لکھا ہے یہ غالباً اسی دنیا کا کوئی باغ تھا. ایک بڑی غلط فہمی یہ ہوئی کہ عربی زبان میں جنت کا مطلب ہے باغ. عربی میں جنت کا نا باغ کے لیے استعمال ہوتا ہے، میرا باغ ہو تو وہ بھی جنت ہے، وہ الجنہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا لگایا ہوا وہ ابدی باغ۔ تو باغ تو دنیا میں ہم سب کے ہیں، آپ سورہ قلم میں باغ والوں کا قصہ پڑھیں، سورہ نون یا سورہ قلم میں، تو اس میں بھی یہی جنت کا لفظ آیا ہے۔ تو یہ دنیا ہی کا ایک باغ تھا، لیکن چونکہ جو آگے اللہ تعالیٰ ہمارا مستقر بنانے والے ہیں اس کو بھی باغ یا جنتی کہا گیا ہے، تو اس غلط فہمی کی وجہ سے لوگوں نے خیال کر لیا کہ آدم کسی آسمانی جنت سے زمین پر اتارے گئے یا یہ مکالمہ وہاں ہوا ہے۔ یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے، یہ ماننا لازم نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں صراحت کی ہے کہ اسی زمین کی تینے لازب سے، مٹی سے، دلدل سے، سمندروں کے کنارے جو کیچڑ بن جاتی ہے، اس سے ہم نے آدم کو بنانے کی ابتدا کی تھی۔ یہ بتایا ہے کہ وہ اس سے بننے کے بعد ایک حیوانی وجود کے طریقے کے اوپر تشکیل پا گیا تھا، اور آگے اپنی نسل پیدا کرنے کی صلاحیت بھی اس میں ہم نے رکھ دی تھی۔ یہ بتایا ہے کہ پھر اسی زمین کے اوپر فسواہا، ہم نے اس کا تصویہ کیا، نقش ایک سے اس کو درست کرنے کا عمل کیا۔ پھر بتایا ہے کہ ہم نے اس کے اندر وہ شخصیت پھونک دی جس کو آپ انسان کہتے ہیں۔ یہ سارا معاملہ اسی زمین پر ہوا ہے، اسی مٹی سے ہوا ہے، خلقہ من تراب، یعنی یہاں پیدا ہوا ہے، وہ کسی دوسری جگہ پر پیدا نہیں ہوا۔ یہ غالباً اسی دنیا کا کوئی باغ تھا جسے آدم و حوا کا مستقر قرار دیا گیا، یعنی جب یہ بارگاہ خداوندی میں مکالمہ ہو گیا، حاضری ہو گئی، تو اس کے بعد یہ کہا گیا کہ بھائی ذرا آنکھ اٹھا کے دیکھیے، اب یہ باغ ہے۔ میں جب دنیا کو دیکھتا ہوں، ظاہر ہے یہ دنیا ہے جو ہمارے گرد و پیش پہ ہے، تو قرآن مجید نے سورہ طٰہٰ میں کچھ اس باغ کی تصویر کھینچی ہے، وہ کیسا تھا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو خطے بہت معتدل آب و ہوا کے ہیں، جہاں فوری طور پر لباس کی یا کوئی گھر بنانے کی ضرورت نہیں پڑ سکتی، یہاں آپ ایک ہی موسم میں کھا سکتے، پی سکتے، جہاں ایسے پھل با افراد موجود ہیں کہ ابتدا زندگی کی ہو سکتی ہے، ایسے ہی کسی خطے میں اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی ہے۔ یہ غالباً اسی دنیا کا کوئی باغ تھا۔ میں جب ملیشیا میں تھا تو خیال ہوتا تھا کہ یہی ہو سکتا ہے، لیکن جو جدید سائنسی تحقیقات ہیں وہ افریقہ کی طرف انگلی اٹھاتی ہیں، اور جو ہمارے پاس تاریخی معلومات ہیں وہ بھی یہی بتاتی ہیں کہ یہیں سے ابتدا ہوئی، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ انسانوں نے باقی دنیا کو آباد کرنا شروع کیا۔ یہ غالباً اسی دنیا کا کوئی باغ تھا جسے آدم و حوا کا مستقر قرار دیا گیا، یعنی اسی دنیا کے کسی باغ میں ان کو ٹھہرا دیا گیا۔ اس میں جو امتحان انہیں پیش آیا، یعنی ایک امتحان پہلے ہوا، وہ فرشتوں کا اور جنات کا امتحان تھا۔ اس سے کیا سبق ملا، یہ ویسے میں آخر میں خلاصہ کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ کتنی زبردست تعلیم تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس سارے واقعے سے دی ہے، یہ آخر میں اس کا خلاصہ ہو جائے گا، لیکن ساتھ ساتھ کچھ سمجھتے چلے جائیے۔ تو پہلا جو معاملہ پیش آیا، اس نے بتایا کہ سب سے بڑا امتحان کس چیز کا ہوگا، انانیت کا۔ غور کر کے دیکھیں تو یہی امتحان ہے جو جگہ جگہ ظہور پذیر ہوتا ہے۔ یہ کبھی ساس کی انا بن جاتا ہے، کبھی بہو کی انا بن جاتا ہے، کبھی شوہر کی انا بن جاتا ہے، کبھی بیوی کی انا بن جاتا ہے، کبھی سیاسی لیڈر کی انا بن جاتا ہے، کبھی مقتدر لوگوں کی انا بن جاتا ہے، کبھی کسی عالم کی انا بن جاتا ہے۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ہم اس انا کے ایسے اسیر ہوتے ہیں، اسی کے نتیجے میں تکبر پیدا ہوتا ہے، اسی کے نتیجے میں تعصبات وجود میں آتے ہیں، اسی کے نتیجے میں حق سے گریز اور انحراف کے دائیات پیدا ہوتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے، استکبار، یعنی اپنی بڑائی کا جھوٹا احساس، اس میں مبتلا ہونا، یہ سمجھنے کی کوشش نہ کرنا کہ یہ انسان کیا چیز ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ نے عجز کو دیکھے تو ایک معمولی سی بیماری، ایک دانت کا درد، ایک سر کی گرانی، یعنی ختم کر کے رکھ دیتی ہے آدمی کو۔ لیکن جس وقت وہ اپنی انا کا اسیر ہوتا ہے تو اس وقت پھر استکبار پیدا ہوتا ہے، اپنی بڑائی کا اظہار۔ تو قرآن نے کہا کہ ہر جرم قابل معافی ہے، استکبار اور سرکشی قابل معافی نہیں ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکتا ہے، کوئی کوئی استکبار کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا. اور یہ بنیادی بیماری ہے. اس کا اظہار ہوا اس موقع کے اوپر. کیسے ہوا؟ کہ فرشتوں ایک برتر مخلوق نے, یعنی سب سے برتر مخلوق, سب سے اعلیٰ مخلوق, انہوں نے پلٹ کے کہا بھی نہیں کہ پروردگار ہم تو تسبیح و تقدیس پہ مصروف, اعلیٰ درجے کی مخلوق, بارگاہ عالی تک رسائی, آپ کے معاملات انجام دینے کے لیے ہر وقت تیار, آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم اس مٹی کے پتلے کے سامنے جھک جائیں؟ نہیں کہا, بلکہ جیسے ہی حکم دیا گیا جھک گئے, امتحان میں کامیاب ہوئے. جنات بھی بیشتر ہوئے, لیکن ابلیس اور اس کے کچھ ساتھی, یعنی لیڈر کے دائیں بائیں کچھ لوگ ہی ہوتے ہیں, تو وہ بہرحال ناکام ہو گیا اس میں. تو پہلا گویا یہ مشاہدہ ہوا آدم کو کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے میرے اوپر طاقت ہوگی, میرے اندر بھی یہ چیز موجود ہے, میں بھی اپنی بڑائی کا احساس رکھتا ہوں, لیکن بڑائی کا احساس کوئی چیز نہیں, خالق کا حکم اصل چیز ہے. اب وہ دوسرا مرحلہ پیش آ گیا, یعنی ایک امتحان سے نکلے. وہ کن کا تھا؟ وہ مظاہرہ کرایا گیا کہ تمہارے سامنے ایک انتہائی برتر مخلوق, دو مخلوقات پہلے موجود تھیں, فرشتے موجود تھے اور جنات موجود تھے, دونوں کا امتحان کر کے بتا دیا کہ بہت بڑی چیز کیا انانیت, کیونکہ شعور جہاں آئے گا انانیت آئے گی. تو خدا نے جن مخلوقات کو شعور نہیں دیا, آپ دیکھیں ان میں انانیت کا ظہور نہیں ہوتا, وہ اپنی جبلت کا اظہار کرتے ہیں, لیکن شعور جہاں آئے گا, یہ شعور خدائی چیز ہے, یعنی یہ اصل میں وہ رضا ہے جو خدائی کے اوپر اور اسی کا ایک پرتو انسان پر پڑا ہے, تو نتیجے کے طور پر انسان اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس میں جو امتحان انہیں پیش آیا, اس سے دونوں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ شیطان ان پر حملہ کرے گا تو کہاں سے کرے گا, یعنی اب باغ میں ایک دوسرا امتحان پیش آ گیا جو خود انسان کا ہوا. تو دوسری جگہ کون سی ہے جہاں سے شیطان حملہ کرے گا؟ پہلی جگہ کون سی تھی؟ انانیت, میرے اندر اپنا شعور اور اپنے شعور کا حدود سے متجاوز ہو جانا. تو انانیت, یہ جو ایگو ہے انسان کے اندر, یہ پہلا مسئلہ بنتی ہے. آپ دیکھیں ہماری پوری معاشرت میں ہر جگہ اسی کے فساد کا ظہور ہوتا ہے. دوسری چیز کیا تھی؟ وہ اب آگے آ رہی ہے. تو کہا اس کو آدم سے, یہ کہا کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ فکلا من حیث شئتما ولا تقربا ہذہ الشجرہ فتکون من الظالمین. اے آدم, تم اور تمہاری بیوی دونوں اس باغ میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو کھاؤ, ہاں البتہ تم دونوں اس درخت کے پاس نہ جانا. یعنی اشارہ کر کے کہا کہ یہ کام نہیں کرنا. بس تو گویا کیا ہوا, یعنی اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے رہنے بلسنے کی اجازت دے دی اور یہ کہا تمہارے ہی لیے ہے سب کچھ, لیکن ایک جگہ پابندی لگا دی. تو اس کو یہاں پہ اشجرا کہا ہے, یعنی اس درخت کے پاس نہ جانا. باغ کے بارے میں تو میں نے عرض کر دیا کہ یہ غالباً اسی دنیا کا کوئی باغ تھا جسے آدم و حوا کا مستقر قرار دیا گیا. اس وجہ سے اس تصور کی کوئی دینی بنیاد نہیں ہے کہ کہیں اوپر انسان کو بنایا گیا اور وہاں سے نازل کیا گیا. قرآن مجید کے دوسرے مقامات بالکل واضح ہیں کہ اسی دنیا میں, اسی زمین پر ایک خاص مرحلے تک پہنچنے کے بعد اس کی تخلیق ہوئی ہے, اور جس جگہ اس کو رکھا گیا وہ ایسے ہی ہری بھری جگہ تھی کہ رہنے کے لیے بھی خوشگوار, ماحول کے لحاظ سے بھی ٹھیک. اس کی تصویر کھینچی ہے قرآن نے سورہ طہٰ میں, اور یہ کہا ہے کہ لا تظمأ فیہا ولا تارا, یعنی پیاس لگے گی تو بجھانے کا سامان موجود, اور اگر سورج کی حدت سے یا کسی سے بچنے کا تقاضا ہوگا تو اس کے لیے بھی سامان موجود. یعنی قدرت نے پہلے سے جس زمین کے اوپر انسان نے لباس بنانا سیکھنا ہے, رہنا سیکھنا ہے, گھر بنانا سیکھنا ہے, ایسے نہیں کہ یہ سب کچھ بنا کے اللہ تعالیٰ نے ایک مکان کے اندر انسان کو بھیج دیا. زمین کے اوپر ہیں, کھڑے ہیں, کچھ بھی نہیں. ابھی آپ کو معلوم ہوگا کہ تن کے اوپر بھی کچھ نہیں ہے, کوئی لباس بھی نہیں ہے, خدا کے سامنے کھڑے ہیں. اس صورتحال سے انسان ابتدا کر رہا ہے, ابھی آگے یہ چیز آ جائے گی. جب اس جگہ سے ابتدا کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ کوئی ایسی ہی جگہ اور ایسا ہی خطہ ہونا چاہیے کہ جس میں یہ سب سہولتیں میسر ہوں. تو سورہ طہٰ سے یہی معلوم ہوتا ہے. تو اس میں جو امتحان انہیں پیش آیا, اب آگے اس امتحان کے لیے ایک چیز سے روکا گیا. وہ کیا چیز تھی, کیوں روکا گیا, اس کے نتائج کیا نکلے, اس پر ہم اگلی کسی نشست میں گفتگو کریں گے. اقول و قولی حاضہ وستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.